بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رحمة العالمين حبيبنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ناظرين، امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت سے ہوں گے. جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، میں شکر گزار ہوں آج پھر آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور امید ہے کہ آخر تک ہمارا اسی طریقے سے ساتھ دیں گے. یہ پیام رحمان، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ اس پروگرام میں ہماری کچھ اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے، ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور قرآنی آیات اور نہج البلاغہ کے فقرے کے آئینے میں اس موضوع کو ہم دیکھتے ہیں. پچھلی بار ایک اہم موضوع تھا، اس پر گفتگو ختم ہوئی. پچھلی بار ہمارا موضوع یہ تھا، آپ کو یقیناً یاد ہے، کہ دین میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے. جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی گئی ہیں اس میں کسی قسم کی سختی اللہ نے نہیں رکھی ہے، وہ خود ہماری بھلائی کے لیے. اگر ہم اس کو سختی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہمارے ذہن میں بچپنا باقی ہے. یہ ایک اہم سوال تھا اور اہم گفتگو تھی، یہ ختم ہوئی. آج جو ہماری گفتگو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ نصیحت دنیا میں بہت ہے، عبرت دنیا میں بہت ہے، نصیحت کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، اللہ سے لے کر کے اس کے بندوں تک، یہاں تک کہ شیطان تک نصیحت کرتا ہے بندوں کو، لیکن نصیحت قبول کون کرتا ہے؟ یہ ہماری گفتگو ہے. نصیحت قبول کرتا ہے ایک عقل مند انسان، یہ قرآن کریم بھی کہتا ہے اور نہج البلاغہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. ہماری گفتگو کا محور اور مرکز یہ رہے گا کہ انسان جو نصیحت قبول کرتا ہے وہ عقل مند انسان ہوتا ہے جو نصیحت قبول کرتا ہے. ہر انسان نصیحت قبول نہیں کر پاتا کبھی کبھی. کب انسان نصیحت قبول کرتا ہے، کب قبول نہیں کرتا ہے، نصیحت کا فائدہ کیا ہے اس کو، یہ سب ہم گفتگو کریں گے. اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی اپنے معزز اور محترم مہمان فاضل محترم جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سادہ سا ظاہراً موضوع ہے، ہم اور آپ سبھی ناظرین ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں. بہت سی باتیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں، نصیحت کیسے کی جاتی ہے، اس کے شرائط کیا ہوتے ہیں، کون انسان ہے جو نصیحت قبول کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، پھر یہ کہ نصیحتیں کہاں کہاں پر چھپی ہوئی ہیں انسان کے لیے، یہاں پر بغیر کسی ناصح کے، بغیر کسی نصیحت کرنے والے کے، وہ خود نصیحت قبول کر سکتا ہے وہاں سے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین اجازت دیں، فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صرف عقل مند نصیحت پذیر ہیں. خداوند متعال سورہ روم کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے، اور وہ غالب آنے والا حکمت والا ہے. وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے، جن غلاموں کے تم مالک ہو گئے وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں. مشرکین اللہ کو مالک تسلیم کرتے ہیں یا اس کے بعد کسی مملوک کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اس مثال میں یہ وضاحت ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں اپنے مملوک غلام کو شریک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، لیکن یہ بات کس قدر نامعقول ہے کہ اللہ کے مملوک اور مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دنیا نصیحتوں سے پر ہے، لبریز ہے، ہر جگہ پر اس کے لیے عبرت ہے، ہر نگاہ میں ایک نصیحت پوشیدہ ہے. یہ کیسے ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہ اگر میں نصیحتوں کو دیکھ رہا ہوں اور عبرتوں کو دیکھ رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں یا نہیں قبول کر رہا ہوں؟ قبول کر رہا ہوں تو بہرحال میری ایک الگ خصوصیت ہے، مجھے عقل مند کہا جاتا ہے، اور اگر قبول نہیں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں عقل مند نہیں ہوں. یہ ہماری گفتگو ہے، اس موضوع کو ہم دیکھیں گے آیات کے آئینے میں اور نہج البلاغہ کے فقرے کے آئینے میں. یہ لیا بات صاحب، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ انسان کو نصیحت کی ضرورت ہے بھی نہیں. کیا چیز ہے نصیحت؟ اگر ضرورت ہے تو کیوں ہے؟
کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. شاید ایک اچھی خاصی تعداد ہے دنیا میں جن کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کسی طرح کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ ان سے کچھ کہیے، ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریے، تو وہ آگے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. وہ ہمیں پتہ ہے، یعنی آپ ہمیں بس کیوں بتا رہے ہیں؟
آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں،
کیونکہ بتایا اسے جاتا ہے کہ جس کو پتہ
نہ ہو.
نو، جب خود انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے اور اس کو پتہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو نصیحت کی ضرورت نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیے، کچھ ہستیاں ہیں، اور شاید یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف 14 ہستیاں ہیں کہ جو کسی دوسرے سے نصیحت قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی دوسرا ان کو بتا نہیں سکتا. اہل بیت علیہ السلام کے لیے حضرت کی صریح حدیث موجود ہے، شیعوں نے بھی روایت کی ہے، اہل سنت نے بھی روایت کی ہے، کہ حضرت نے فرمایا، جب حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، تو اس کے بعد کہا کہ دیکھو ان کو کبھی کچھ سکھانا مت، دیکھو ان کو کچھ بتانا مت، تم سے بہتر جانتے ہیں، تم سے بہتر سمجھتے ہیں. خود اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی بھی ضرورت ہے، ان کو نصیحت کرنے کی بھی
ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ادھر سے
کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے؟ دیکھیے، یہ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ عالم سے بھی عالم انسان قطعاً اپنی زندگی میں کچھ چیزیں نہیں جانتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہر فیلڈ کا ماہر ہوں. بھائی، اگر آپ ایک انجینئر ہیں، اگر آپ ایک عالم دین ہیں، اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں، تو آپ اپنی فیلڈ میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مہارت رکھتے ہوں، لیکن وہی انسان جب کسی دوسری فیلڈ میں آتا ہے تو وہ جاہل نظر آتا ہے. بھائی، متعدد سال میں کئی مرتبہ جو ہے ہمیں پلین کا سفر کرنا پڑتا ہے. خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جو پائلٹ صاحب ہیں وہیں پہ وہ مر جائیں، جو ان کے ساتھ ہے اس میں بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، اب ہو سکتا ہے اس پلین میں بڑے سے بڑا انجینئر سوار ہو، بڑا سے بڑا مولوی سوار ہو، بڑے سے بڑا جو ہے وہ ڈاکٹر سوار ہو، بڑے سے بڑا پرائم منسٹر سوار ہو، سب کچھ ہو. اب ان سے کہا جائے کہ بھائی اس پلین کو کسی طرح سے آپ زمین پر اتار دیجئے، نہیں کر پائے گا وہ یہ کام. آپ اپنی فیلڈ میں بہت بڑے عالم ہیں، لیکن دوسری فیلڈ میں آپ جاہل ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ دنیاوی معاملے میں بہت بڑے ماہر ہوں، لیکن دینی معاملے میں آپ جاہل ہیں. ہو سکتا ہے دینی معاملے میں آپ بہت بڑے عالم ہوں، بعض دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے آپ جاہل ہیں.
صحیح، ایک جامع انسان یا جامع شخصیت انسان کی کم ہوتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حرفاً مولا ہوتے ہیں. اسپیشلائزیشن ایک طرح سے ایک خاص فیلڈ میں ہوتا ہے.
نصیحت اس لیے ضرورت ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ماہر نہیں، آپ کو بتایا جائے کہ یہاں آپ کو کیا کرنا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو نصیحت کرتا ہے، فوراً مان لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے. اور ایک عجیب بات میں بھی کہنے جا رہا ہوں، بہت ہی عجیب بات ہے، واقعی عجیب بات ہے. آپ اس کی نصیحت کو مانتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں جاہل ہیں. لیکن جیسے ہی دین کا معاملہ آتا ہے، ہر انسان کا دعویٰ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سب سے بڑے عالم ہیں. بھائی، جیسے آپ اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں اور ہم دوسری فیلڈ میں جاہل ہیں، ویسے آپ اپنی فیلڈ میں اگر ماہر ہیں تو ہماری فیلڈ میں جاہل ہیں.
اس کی دلیل ہو سکتا ہے شاید یہ دیتے ہوں کہ بھائی وہ ڈاکٹری آپ کے لیے تو ہے نہیں، یہ سب کے لیے تو ہے نہیں ڈاکٹری.
ٹھیک،
کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے دین تو سب کے لیے،
دین سب کے لیے،
مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، سب کو علم.
نہیں، دیکھیے، تھوڑا بہت تو ڈاکٹر سب کو، سب لوگ ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اگر نزلہ ہے تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے.
ٹھیک،
لیکن جب تھوڑا آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ ہے کہ کون سی دوا کھانا ہے. اسی طرح تھوڑا بہت دین تو سب کو آتا ہے کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ہے، لیکن جو اصل نصیحت ہوتی ہے کہ گرچہ اس کا رب تو کوئی خصوص مولوی حضرات سے نہیں ہے، دنیا میں ہر انسان نصیحت کر سکتا ہے، تو نصیحت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہم بعض چیزوں کو جانتے ہیں بعض چیزوں کو نہیں جانتے ہیں. جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے ہیں وہاں نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک. نمبر ٹو، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں لیکن بھول گئے ہیں وہاں بھی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے. کیسے آدمی سمجھتا ہے کہ ہم بھول گئے؟ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ ہم بھول گئے،
متوجہ نہیں ہیں،
جیسے رمضان کا زمانہ ہے، روزے میں ہم نے ایک دم سے اٹھایا پانی پینے چل دیے، سامنے والا ہمیں نصیحت کرے گا، روکے گا. بھائی رمضان کا مہینہ ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوگا یا آپ بھول گئے ہوں گے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے.
صحیح.
تو ان دونوں مقام کے اوپر ہمیں نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے. اب ہاں، تو ایک صورت ہے کہ جہاں نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک، ہر اعتبار سے آپ عالم ہوں، کسی بھی اعتبار سے آپ بھولیں نہ. اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا.
ایک تو یہ کہ آپ عالم ہوں، سب کچھ پتا ہو، دوسری بات یہ کہ آپ کبھی بھولیں نہ، نسیان اور فراموشی کا شکار نہ ہوں آپ. ٹھیک ہے، یہ بات ایک اصول ہے،
اصول
ایک مسلم اصول ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اور مجھے ایک مثال ہے میرے ذہن میں تاریخ کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت ہی عظیم پیغام چھپا ہوا ہے، عظیم مصلحت ہے اس کے پیچھے، وہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ جناب جبریل سلام اللہ علیہ سے فرماتے تھے، جبریل اذنی، مجھے نصیحت کرو،
مجھے نصیحت کرو.
حضرت رسول، رسول اکرم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے فرما رہے ہیں، جناب جبریل سے فرما رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کرو.
جی،
کیسی نصیحت ہے؟ ان سے نصیحت طلب کر رہے ہیں.
ہاں دیکھیے، علم کے مراتب بہت الگ الگ ہیں. بہرحال بات تھوڑا دقیق ہے، انشاءاللہ ہمیں ناظرین ہمارا ساتھ دیں گے اس کو سمجھنے میں. کائنات میں ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے کہ جو کامل مطلق ہے، اور وہ ہے خداوند متعال کی ذات.
صحیح.
اس کے علاوہ حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کامل مطلق ہیں
اللہ کے مقابلے میں،
اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ خود آپ کی روایات ملتی ہیں، رب زدنی علما. بے رب زدنی علما کا مطلب کیا ہے؟ رب زدنی علما کا مطلب
میرے علم کو بڑھا دے،
بڑھا دے پروردگار. تو رسول خدا مستجاب الدعوہ ہیں یا نہیں ہے؟
یقیناً دعا قبول ہوتی ہے.
اگر اس اسٹیپ کے اوپر کوئی اسٹیپ ہے ہی نہیں تو کیا میں کہوں گا کہ مجھے اس سے اوپر تک آپ اور لے جائیے؟ کہاں اور لے جائیں، ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کہ ہے رب زدنی علما کا مطلب یہ ہے کہ
ابھی اور گنجائش ہے،
گنجائش. اب کیسے اس تک حضرت پہنچ سکتے ہیں؟ عبادت کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت سننے کے ذریعے سے، اور جو بہرحال اور جو مخصوص راستے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو وہاں بھی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہاں بھی ہماری بہ نسبت اگر آپ دیکھیں گے تو بے شک بات صحیح ہے، وہ کامل ہیں، کوئی نقص نہیں ہے ان کے اندر. لیکن جب آپ انہی ہستیوں کو خداوند متعال کے ساتھ آ کے مقابلہ اور مقایسہ کریں گے تو خدا خدا ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ ہاں انی انا اللہ، میں خدا ہوں. اور اگر یہ ہستیاں بھی خدا تک پہنچ جائیں تو خدا ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اب تو معبود کا رابطہ کیا رہ جائے گا؟
اور ساتھ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف، البتہ وہ جو نصیحت ہے ان ہستیوں کے یہاں، وہ نصیحت ایسی ہے کہ فرض کیجئے کہ اس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، ان کا کوئی نقصان ایسا نہیں ہونے والا ہے، لیکن اور باقی جو افراد ہیں آسی، ان کو جو نصیحت کی جاتی ہے، ان کے لیے جو نصیحت ہے، اگر وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں،
بے شک نقصان ہوگا،
نقصان ہوگا، بھاری نقصان اٹھائیں
اور
گے.
اس میں ایک اینگل اور بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے، یہ سکھایا جائے کہ دیکھو جب مجھ جیسا انسان جو اشرف مخلوقات ہے، جس کو خداوند متعال طہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مزمل کہہ رہا ہے، مختلف القاب سے نماز رہا ہے، وہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی اس سے اشرف تو ہے نہیں کوئی جس سے وہ کہے کہ بھائی آؤ نصیحت کرو. تو اس نے دیکھا مجھ سے قریب کون ہے جو چادر کے سامنے آ سکتا ہے. بھائی پنجتن کے علاوہ کون آیا اس میں؟ جناب جبرائیل ہی تو آئے، سردار ملائکہ. تو اب کون ہے ان میں سے جو جس سے میں درخواست کر سکتا ہوں، جس کے سامنے میں یہ एक मसल रख सकता हूँ पब्लिक के लिए कि देखो तुम्हें भी ये करना है जनाब जिब्रील।
सही, और एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है ये हज़रत रसूल का ये अमल कि आप दरख्वास्त कर रहे हैं जनाब जिब्रील से कि मुझे नसीहत करो उन लोगों के लिए जिनका दिल ज़रा छोटा होता है चिड़िया के दिल की तरह, उनको कोई अगर आप बता दें कुछ नसीहत करने चलें तो वो नाराज़ हो जाते हैं, क्या कर रहे हो, अपने पास रखें आप अपनी बातें, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। नहीं, हर इंसान को ज़रूरत है। हज़रत रसूल भी कहते हैं शायद इसकी अहमियत के पेश नज़र कि कितनी मीठी और शीरीन चीज़ है ये, कितनी मुफीद चीज़ है नसीहत, कि अगर कोई बड़ा छोटे को करता है।
जी बेशक,
अलबत्त मैं वहाँ पर नहीं कह सकता कौन बड़ा है कौन छोटा है, जनाब जिब्रील हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दें, कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फिर आते हैं आपके पास।
अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगो, एक बाअमल नसीहत करने वाले के चिराग हिदायत से रोशनी हासिल कर लो और एक ऐसे साफ व शफाफ चश्मे से सैराब हो जाओ जो हर आलूदगी से पाक व पाकीज़ा है। अल्लाह के बंदो, देखो अपनी जहालत की तरफ झुकाव मत पैदा करो और अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम न बन जाओ कि इस मंजिल पर आ जाने वाला गोया सैलाब ज़दा दीवार के किनारे पर खड़ा है और हिलाकतों को अपनी पुश्त पर लादे हुए इधर से उधर मुंतकिल हो रहा है। इन अफकार की बिना पर जो यके बाद दीगरी ईजाद करता रहेगा। याद रखो कि इमाम की ज़िम्मेदारी सिर्फ वो है जो परवरदिगार ने उसके ज़िम्मा रखी है कि बलीग तरीन मौइज़ा करे, नसीहत की कोशिश करे, सुन्नत को ज़िंदा करे, मुस्तहक़ीन की हुदूद का इजरा करे और हकदारों तक मीरास के हिस्से पहुँचा दे।
اللهم صل على محمد وآل محمد।
जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है कि सिर्फ अक्लमंद इंसान है, यानी उसको वो आक़िल इंसान है जो नसीहत कबूल करता है। नसीहत कबूल नहीं करता तो फिर उसके अक्लमंद होने में ज़रा शक होता है
जी।
और ये कुरानी आयत भी कहती हैं इसी बात को और नजमुल बलागा के फ़िक्रे भी। नसीहत कबूल कौन करता है? नसीहत तो जिसे कहते हैं पुर है, एक तरह से जहाँ भी नज़र डालते हैं इस दुनिया में, इस जहान में, वहाँ पे इबरत है, वहाँ पे नसीहत है। अलबत्त मैं आपसे बाद में ये पूछूंगा कि किस तरीके से हमारे लिए इबरतें पोशीदा हैं इस दुनिया में, लेकिन कबूल कौन करता है, कौन शख्स है वो,
देखिए
जो आसानी से
समझ
हजम कर लेता है, समझ लेता है।
आए देखें कुरान इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि मौजू ही हमारा ये कुरान और नहजुल बलागा में इस मौजू को आके देखें कि कौन इंसान है कि जो नसीहत को कबूल करते हैं। सूरह मुबारक रात आयत नंबर 4, खुदा उनके मुताल अपनी नेमतों को गिनाता है, अपनी बाज़ बरकतों को बताता है और उसके बाद आके कहता है कि देखो मैंने सब बता दिया तुम्हें, लेकिन ये ना समझना मेरे इस बताने के ऊपर हर इंसान आके खाजे और खाशे होगा और सर आके खम करेगा। नहीं, इन नफ़ी वालिका, बेशक इन तमाम चीज़ों में जो जिक्र की गई, जो तुम्हें बताई गई, लायातिन निशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा निशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा अलामतें हैं, समझने की चीज़ें हैं, अपने आप को तरक्की देने की चीज़ें हैं। लेकिन किसके लिए? ले कौमिन, एक ऐसी कौम के लिए, ऐसे लोगों के लिए, या पलून जो आके गौर व फिक्र करते हैं। अगर इंसान गौर व फिक्र ना करे तो बड़ी से बड़ी नसीहत उसके लिए बेकार है। अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो छोटी सी, देखिए एक हमारे उर्दू में एक ज़रबुल मसल है, इसी को यहाँ पे मैं बयान कर दूँ, शायद फिर कुछ बयान करने की ज़रूरत ना हो। कहते हैं अक्लमंद के लिए
इशारा काफ़ी है,
कहा गया बेवकूफ़ के लिए, कहा गया अक्लमंद के लिए क्या काफ़ी है?
इशारा।
ये इसी शायद आयत से ली गई हो कि इन नफी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन
यअक़िलून,
जो अक्लमंद हैं उनके लिए इशारा काफ़ी है और जो अक्लमंद नहीं है आप उसको इशारा या पूरी तफसीर बयान कर दीजिए, उसके बाद पूछता है कि क्या कहा गया। तारीख में आपको ऐसी हस्तियां मिलेंगी कि जिनके सामने पूरी तफसीर बयान कर दी उसके बाद पूछ रहे कि क्या कहा गया, लेकिन ऐसी भी आपको हस्तियां मिलेंगी कि जिनको इशारे से भी कमतर कहा गया और उन्होंने पूरा दरस इबरत ले लिया।
सही।
तो وہ لوگ آ کے قبول کرتے ہیں. البتہ دیکھیں یہاں پر جو کہا گیا ہے عقل مند, اس کی میں وضاحت کر دوں, عقل مند سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں. ہم عقل مند کیسے سمجھتے ہیں؟ پڑھا لکھا ہو یا عقل مند ہے؟ جی نہیں. بہت زیادہ ڈگری ہوں یا عقل مند ہے؟ جی نہیں. قرآنی اصطلاح میں اور قرآن کی زبان میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں عقل مند کیسے کہتے ہیں؟ عقل مند اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو غور و فکر کرتا ہے چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو. ایک جاہل انسان ہے, بالکل علم نہیں رکھتا ہے لیکن غور و فکر کرتا ہے, قرآن کے حوالے سے عقل مند ہے. ایک پڑھا لکھا انسان ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتا, یہ جاہل ہے.
شاید یہ وجہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو کم علم ہیں
جی,
لیکن ان کے ذہن میں شکوک, شک اور شبہ کم ہوتے ہیں
جی.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھا خاصے پڑھے لکھے ہیں.
اللہ ماشاء اللہ, آپ دیکھ لیے, آپ سمجھاتے رہیے, نہیں سمجھ میں آتے
جی.
دیکھیے اسی لیے دینی جو یعنی دین کی جو زبان ہے اس میں کہا جاتا ہے عقل اور اس کے مقابلے میں جہل. ہم جہالت کو کس چیز کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں؟ علم کے مقابلے میں کہتے ہیں علم اور جہالت ہم یہ کہتے ہیں نا. نہیں, شیخ کلینی علیہ رحمہ کہتے ہیں جی نہیں, عقل اور جہل.
جہالت کے مقابلے میں
عقل ہے,
سوچنا سمجھنا
جی. ایک بلال حبشی ہوگا جو شین کو بھی سین تلفظ کر رہا ہے, جس کے پاس کسی طرح کا دنیاوی علم نہیں ہوگا لیکن وہ کمال کے ایسے مرتبے اوپر فائز ہوگا کہ جیسے ہمارے معاشرے کے بہت بڑا پڑھا لکھا بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا کبھی.
سامنے کی مثال لے لیں آج کل کی, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ کا کمپیوٹر ہے, کیا کچھ نہیں ہے اس میں؟
بہت کچھ ہے.
آپ اسے عقل مند کہتے ہیں؟
نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے پاس کیا ہے, کیا چیز ہے.
سوچنے سمجھنے کی
صلاحیت نہیں ہے, نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم لوگ اس مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں, یعنی ہم لوگ نے غلط الفاظ کو غلط جگہ پہ لا کے رکھ دیا ہے. کوئی پیسے, دیکھیے میں ایک بہت آپ کو سیدھی سی مثال دوں, بہت سیدھی سی مثال دوں اور بہت ہی اپنے معاشرے کی مثال دوں. ایک انسان بہت اچھا تاجر ہے, پیسے والا انسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دینی حوالے سے بھی وہ صحیح مشورہ دے گا. یہ آج دنیا کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے نصیحت قبول کرنے کے طریقے کے حوالے سے اگر ہم اس مثال کو دیکھیں, پڑھا لکھا انسان, جاہل انسان, ووٹ سب کی برابر ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے؟
ووٹ
اگر ووٹ دینے جاتے ہیں
برابر,
ہمیں کہ برابر ہے نا, لیکن کیا دنیا سمجھتی نہیں ہے کہ جو ایک پڑھا لکھا انسان جو ووٹ دے رہا ہے اور جاہل انسان جو ووٹ دے رہا ہے دونوں میں فرق
ہے؟
تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں دونوں برابر ہیں؟
صحیح بات.
اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہمارے پاس وہ معیارات نہیں آئے ہیں کہ جو حقیقی معیار ہیں, ابھی ہم نہیں سمجھ پائے ہیں. ہم سب کو عقل مند سمجھنے لگتے ہیں, ہم سب کو جاہل سمجھنے لگتے ہیں, ایسا نہیں ہے. عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو اچھا پیسہ کما رہا ہے,
جو
اچھا لیکچر دے رہا ہے, جو اچھے کپڑے پہن رہا ہے, جو اچھی کار میں چل رہا ہے. جی نہیں, یہ معیار نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو صحیح سمجھ رہا ہے, جو صحیح نصیحت کو قبول کر رہا ہے. اگر بچہ بھی اس سے آ کے ایک بات کہتا ہے اور اس کو وہ قبول کرتا ہے, بات اس کی صحیح ہوتی ہے, کہتا ہے بات صحیح ہے, یہ عقل مند ہے.
بات قبول کر لینے کی جتنی صلاحیت اس کے اندر ہے اتنی زیادہ سمجھ لیے اس کے اندر,
اور قبول کرنے کے بعد اس پہ عمل بھی کرے البتہ, صرف دکھاوے کے لیے قبول نہ ہو. یعنی قبول کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے. یا سورہ مبارک روم کے اندر آیت نمبر 28 ہے, کذالک نفصل الآیات, ہم اس طرح سے اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں, اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یعقلون. یعنی دیکھیے قرآن یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے غیر کے لیے ان آیات کو بیان نہیں کیا ہے, نہیں, ہم نے سب کے لیے ان آیات کو بیان کیا ہے. لیکن وہ گروہ جو ان آیات سے آ کے عبرت حاصل کرتا ہے, پند حاصل کرتا ہے, نصیحت حاصل کرتا ہے, وہ گروہ عقل مند ہے. اب دیکھیے قرآنی حوالے سے اگر ہم آگے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے. آپ دینی حوالے سے دیکھیے کون آ کے نصیحت قبول کر رہا ہے, قرآن کے زبان میں آپ اس کو عقل مند کہیں گے, چاہے دنیا اس کو بیوقوف کہے.
صحیح, یہ ایک معیار ہو سکتا ہے,
یہ معیار ہے, قرآنی معیار ہے ہمارے پاس. بڑے سے بڑا انسان ہو اگر وہ صحیح نصیحت کو قبول نہیں کر رہا ہے قرآن کی زبان کے اعتبار سے, یہ بیوقوف ہے، جاہل ہے، چاہے پوری دنیا اس کو عقل مند کہتی رہے۔ اسی لیے جو ہماری زبان میں دانا تھا پبلک اسے دیوانہ کہتی تھی۔ جناب بہلول پبلک انہیں دیوانہ کہتی تھی، لیکن سب سے بڑے عقل مند تھے یا نہیں تھے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سمجھداری کے تمام وہ معیارات موجود تھے جو قرآنی حوالے سے ہونا چاہیے۔ غریب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیا غریب عقل مند نہیں ہوتے؟ پڑھا لکھ نہیں پایا ایک انسان، کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی مال، آج کل تو پڑھائی لکھائی میں بہرحال پیسہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، نہیں تھا، غریب تھا، ماں باپ کے پاس نہیں تھا، نہیں پڑھا پایا، اس کا مطلب یہ عقل مند نہیں ہے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ یہ اچھی جگہ آ پائے، بیٹھ پائے؟ کیوں جب ہمارے گھر میں دسترخوان بچھتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر دنیاوی اینگل سے جو لوگ عقل مند ہیں نظر آئیں، دینی حوالے سے جو عقل مند ہے وہ نظر آئے یا نہ آئے؟ اس کا مطلب یہ ہم خود بھی بہت پیچھے ہیں، ہم ابھی خود نہیں سمجھ پائے کہ خدا کے نزدیک عقل مند کون ہے اور دنیا کے نزدیک عقل مند کون ہے۔
جو معیارات ہیں، واقعی معیارات، دینی معیارات، اسلامی معیارات، ان کو ہم نے ذرا جا بجا کیا ہے،
بدل دیا، جگہ بدل دی ہے، اور واقعی جگہ بدل دی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ بہت اچھی طرح سے احساس کر سکتے ہیں، آپ مجلس میں آپ دیکھ لیجئے، ایک پیسے والا انسان آ جائے اور ایک عام انسان آ جائے، لیکن دیندار ہو، غریب ہے لیکن دیندار ہے، امیر ہے بے دین ہے، دونوں آ جائیں، ہماری رسپیکٹ کس کے لیے زیادہ ہو،
کس کا احترام زیادہ ہے؟ میں جواب نہیں دوں گا، جواب سب کو پتا ہے، صحیح، اس پر سوچنے کی لیکن ضرورت ہے، جواب تو معلوم ہے سب کو، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ دو لوگ آئے ہیں، ایک ذرا جیب کے حوالے سے ہلکا ہے، جیب ذرا چھوٹی ہے اس کی لیکن دیدار ہے، ایک صاحب ہیں جیب ان کی بڑی ہے لیکن دین میں اس مرحلے پہ نہیں ہیں، دین کی جو علامتیں ہیں ان کے اندر ذرا کمزور ہیں، ضعیف دکھائی دیتی ہیں، ہم احترام کس کا زیادہ کرتے ہیں؟ جواب واضح ہے، کیوں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اجازت دیں، کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں، پھر آتے ہیں ناظرین۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، تمہارا فرض ہے کہ سعی کرو، کوشش کرو، تیاری کرو، آمادہ ہو جاؤ، اس زاد راہ کی جگہ سے زاد سفر لے لو، اور خبردار، یہ دنیا تمہیں اس طرح دھوکہ نہ دے سکے جیسے پہلے والوں کو دیا ہے۔ جو امتیں گزر گئیں اور جو نسلیں تباہ ہو گئیں جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا تھا، اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا تھا، اس کے باقی ماندہ دنوں کو گزارا تھا اور اس کی تازگیوں کو پجمردہ بنا دیا تھا، اب ان کے مکانات قبر بن گئے ہیں اور ان کے اموال میراث قرار پا گئے ہیں، نہ انہیں اپنے پاس آنے والوں کی خبر ہے اور نہ رونے والوں کی پرواہ ہے اور نہ پکارنے والوں کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
جن کو دانائیاں ملیں تجھ سے بڑی نعمت وصول کرتے ہیں، کس قدر عقل مند ہیں وہ لوگ جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ نصیحت کو وہ قبول کرتا ہے جس کے پاس عقل ہوتی ہے، نصیحت اگر قبول نہیں کرتا تو پھر ذرا فیصلہ کرنا مشکل ہے اس شخص کے لیے کہ وہ عقل مند ہے یا نہیں ہے۔ آتا ہے انسان، نصیحت سنتا ہے، نصیحت دیکھتا ہے، عبرتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، قبول نہیں کرتا، کیا وجہ ہوتی ہے؟
بہرحال ایک لمبی فہرست ہے کہ کیا وجوہات ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں، اگر کچھ باتیں رہ جاتی ہیں اور فرصت ملے گی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز جو انسان نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے، کس میں مثال دے کے بتانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جو غبارے ہوتے ہیں، ہوا بھر دی جاتی ہے، اگر آپ اس کے اندر ایک سوئی لگا دیجئے تو کیا ہوتا ہے؟ غبارہ پھٹ جاتا ہے، ساری ہوا باہر۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ جن میں اسی طرح سے ہوا بھری ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ میں نے شروع پروگرام میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یا انسان علم کے حوالے سے بالکل ہائی لیول پر ہو، یا اور اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ وہ بھول نہیں رہا ہے، تب یہاں پہ نصیحت کا کوئی باب رہ ہی نہیں جاتا ہے، نصیحت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، واعظ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیکن وہ انسان جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ مجھے پتہ ہے، آپ اسے کیا بتا سکتے ہیں؟ ایک وجہ جو ہم نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، ہم پہلے سے یہ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بات
پتا ہے،
ہم جان کے کیا کریں گے؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے، ہم جان کے کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ کہ انسان یہ سوچے کہ بھائی آپ بات کو غور سے سنیے، ممکن ہے اس میں کچھ ایسا ہو کہ جو آپ کو پتہ
نہ ہو.
ثانیاً، کیا پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر وقت یہ بات یاد بھی رہتی ہے؟ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، مؤمنین یعنی عقل مند، تذکر عقل مند انسان اس کا فائدہ اٹھا پاتا ہے، بیوقوف اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا. آپ ہزار مرتبہ کہیے وہ اس کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے گا. اگر پتہ بھی ہے تو سنیے،
صحیح،
اگر
فائدہ ہے
فائدہ ہے. سورہ مبارک رحمان میں خداوند متعال بار بار تاکید کر رہا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدا کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرتے چلے جاؤ گے؟ اتنا کہو تاکہ یقین ہو جائے کہ تمہیں انکار نہیں کرنا ہے.
اگر پتہ بھی ہے کبھی کبھی، اس کا میں سمجھتا ہوں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جو باعث ثواب بھی ہے، یقیناً باعث ثواب ہے، کہ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے کوئی نصیحت کرنا چاہیے، کوئی جسے کہتے ہیں وصیت کرنا چاہیے، میں نے اس کو سن لیا، اس کو مان لیا، اس کا فائدہ یہ ہو میں نے آپ کو احترام دیا ہے،
بے شک
آپ کی بات کو مانا ہے، ایک برادر مومن کی بات کو
سنا ہے. جی، تو یہ پہلی وجہ کہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. ایک اور وجہ جو انسان نصیحت قبول نہیں کرتا ہے وہ ہے شیطانی وسوسہ. شیطانی وسوسہ کیا؟ شیطانی وسوسہ ہے، عجیب بات ہے، بعض لوگ اچھی باتیں نہیں سنتے ہیں. کیوں؟ کیا انہیں اچھی باتیں پسند نہیں ہیں؟ احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں؟ ایک عجیب کانسیپٹ ہے یہاں پر، وہ یہ، اگر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا،
سنیں گے تو ماننا پڑے گا،
لہذا سنیں گے ہی نہیں.
تو کیا یہاں پہ اس بات کی گارنٹی بھی ہے ان کے پاس کہ اگر نہیں سنیں گے اور ان کو نہیں پتا چلے گا تو ان سے سوال نہیں ہوگا؟
کیا جائے گا؟ بے شک کیا جائے گا،
کیا جائے گا بھائی، کیوں نہیں؟
کیونکہ یہ جاہل مقصر ہیں. جاہل مقصر دینی زبان میں عالم کی لسٹ میں کھڑا کیا جائے گا، جو سن سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا، سوال کر سکتا تھا، لیکن نہیں کر رہا ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے. دوسری چیز شیطانی وسوسہ، کہ شیطانہ کے وسوسہ کرتا ہے، سن لو گے عمل کرنا پڑے گا، زندگی اور مشکل میں پڑ جائے گی، اتنا ہی کر لو کافی ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. اب انسان جو ہے وہ اس کو ترقی سے روک دیتے ہیں. پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے ہو کافی ہے، روزہ تو رکھتے ہو کافی ہے. کوئی آپ مجھے ایک ایسی اسٹیج بتائیے کہ جہاں پر ہم آ کے یہ کہیں کہ ترقی، دینی ترقی رک جاتی ہے. دنیاوی ترقی رک سکتی ہے ایک جگہ کے اوپر، لیکن دنیاوی ترقی کیسے رک سکتی ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے ایک انسان کے اختیار میں دے دیا جائے، دنیا محدود ہے یا لامحدود؟
محدود ہے،
محدود ہے. یہ تمام محدود دنیا پوری ایک انسان کو دے دی جائے، اب اور کس کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں، جو تھا سب کچھ دے دیا گیا نا. تو دنیاوی ترقی رک سکتی ہے یا نہیں؟ عقلاً
وہ رک سکتی ہے،
ہاں. لیکن دینی ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خدائی صفات کو اپنے اندر اجاگر کر دیں.
ایسے تو کوئی انتہا نہیں ہے،
کوئی انتہا نہیں. تو آپ کب تک اپنے آپ کو روکتے رہیں گے؟
ایک اہم سوال ہے، اہم نقطہ ہے. ورل حضرت رسول کامل ہونے کے باوجود بھی وہاں پر اپنے لیے گنجائش محفوظ رکھتے ہیں رب زدنی علما کہنے کی، یا پھر یہ کہ حضرت جبریل سے چاہتے ہیں کہ ان کو نصیحت کریں، ان کو واعظ کریں. یہ گفتگو ابھی ناتمام ہے ہماری، میں بہت کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا آپ سے، لیکن یہاں پر اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا، گفتگو کو سنا. انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ ہفتے بھی ہم جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ثقلین کے سائے میں ہمیشہ کامیاب اور سربلند رہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت ہے. خدا حافظ.